الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کے جو احکام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹسز ہیں ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جمعہ جو ہے یہ دراصل مسلمانوں میں تعلیم بالغاہ کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پروگرام ہے کہ عاقل و بالغ مسلمان جمعے کے روز اہتمام کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں مسجد کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھے اور انہیں وعد و نصیحت کریں، اور اسی کام کے لیے آج بھی ہم اکٹھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ خطبہ جمعہ، جو عربی خطبہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو بنیادی نصیحت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل معمول بنایا اور ہر جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعد و نصیحت ضرور فرمایا کرتے تھے، وہ یاد دہانی ضرور فرمایا کرتے تھے، وہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خطبہ جمعہ، عربی خطبہ جو ہے، یہ فکس نہیں ہوتا پورا کا پورا، لیکن دو کنٹینٹس جو ہیں اس کے وہ لازم ہیں اس خطبے کے اندر۔ ایک ہے اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ کہیں کوئی ایسا موقع ہو جائے کہ آپ کسی مسجد میں جمعہ کے لیے اکٹھے ہوں اور وہاں کسی وجہ سے کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، امام صاحب مسجد میں نہ پہنچ سکیں، تو سمپلی کوئی شخص کھڑا ہو کر، کوئی مسلمان کھڑا ہو کر دوسری اذان کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی ایک آیت تو یاد ہوگی صحیح، قل ھو اللہ تو یاد ہوگی صحیح، سورۃ الاسر تو یاد ہوگی صحیح، یہ پڑھ دے تو اس سے خطبہ جو ہے اس کے ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح بیٹھ جائے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسری خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کوئی اور آیت قرآن مجید کی تلاوت کر دے، اور اس کے بعد پھر دعائیں کچھ جو ہے کر دے۔ باقی اس میں اہل علم نے غور و فکر کے بعد اس کو مکمل کیا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام اور مقتدا ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، تو خطبے کا جز پھر علماء نے صحابہ اکرام کے تذکرے کو بنایا ہے، لیکن وہ اضافی چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر وہی ہے اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور کوئی ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ کر دوسرا خطبہ بھی ختم کر دیں اور پھر نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ میں بالعموم جو خطبہ پڑھتا ہوں، خاص طور پر جو پہلا خطبہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جب فرض ہوا تھا، قبا کے اندر آپ نے جو جمعہ پڑھایا تھا، تو اس میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلا خطبہ جو ہے وہ تقریباً انہی الفاظ پر مشتمل ہو، سوائے اس کے کہ موقع محل کے مطابق میں جو آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو جمعے میں بیان ہوا ہے اسی سے متعلق کوئی آیت ہو۔ لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا کوئی بھی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن جو پہلا خطبہ ہے وہ خطبہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں دیا تھا. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، الحمدللہ. ہم کہتے ہیں تعریف کو، اور الحمدللہ ساری ہم ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کلمہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، قریش کے عام محاورے میں. اور یہ اس سے زیادہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ قریش اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے، بلکہ قریش توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، اسے جانتے پہچانتے تھے. لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع ہوا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، آج بھی بولا جا سکتا ہے. جیسے انگریزی زبان میں کیپیٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس لیے اس کی نہ جمع ہے اور نہ اس کی مؤنث ہے، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی پلورل بھی ہے گاڈز، اور اس کی مؤنث بھی ہے گاڈس. تو آپ سے غلطی آج تک شاید لکھنے میں کی ہو ہی ہو، لیکن اصولی طور پر جو کیپیٹل جی والا گاڈ ہے وہ سنگل ہے، واحد ہے، اور اس کی کوئی فیمینن نہیں ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا، بولا جا سکتا تھا. لہذا یہ کوئی ایلین نام نہیں تھا قریش کے لیے. لہذا الحمدللہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. شرک جو وہ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نائبین جن کی وہ عبادت کرتے تھے. تو سب سے پہلا کلمہ جو ہے خطبے میں وہ ہے الحمدللہ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قرآن مجید میں جنت کے تذکرے کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس طرح فرشتے ویلکم کریں گے، اور پھر ایک دوسرے کو وہ سلام کریں گے. آخر میں فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی زبان پر آخری کلمہ جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین. ساری حمد سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے. پھر خطبے میں دو طرح سے یہ حمد کی جاتی ہے. پہلے تو ایک اعلان ہے الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، سارا شکر اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد پھر اپنی طرف سے نحمدہو، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں. یعنی ایک تو اصولی طور پر حمد کے لائق جو ہے وہ صرف وہی ہے. اور یہ بات جو ہے اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے جھوٹ موٹ کی تعریف، تعریف تو وہ بھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ریئل تعریف. تو ریئل تعریف کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنی جتنی مرضی تعریف کر لیں، اس کائنات کے جتنے مرضی ہم رنگ بیان کر لیں، ان کی تعریفیں کر لیں، تو ان کی اپنی کوئی تعریف نہیں ہے، میری آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے. اس لیے کہ میں جس پہلو سے بھی اپنی تعریف کروں، یا آپ جس پہلو سے بھی اپنی تعریف کریں، یا ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں، تو وہ اصل میں تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں وجود بخشا، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے اندر تمام خوبیاں اور حسن پیدا کی. تو ہماری پھر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوبی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہمارے اندر وصف جو ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے اندر بعض صفات وہ ہیں کہ جو لفظاً مشترک ہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انسانوں کے درمیان. مثلا اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی علم رکھتا ہے، ہم بھی علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قدرت ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہ تمام صفات اپنی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ان لمیٹڈ ہیں، انفینٹ ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا دیکھتا ہے وی ہیو نو آئیڈیا، اور نہ ہم اس کو آئیڈیا رکھ سکتے ہیں کبھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. باقی غیر اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ محدود ہیں, یعنی کم و بیش تو ہو سکتی ہیں کہ کچھ علم مجھے ہو, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہو, کسی دوسرے معاملے میں میرا علم آپ سے زیادہ ہو, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میری صفت بھی اور آپ کی صفت بھی بہرحال محدود ضرور ہے, لا محدود نہیں ہو سکتی. تو جب آپ محدود کو لا محدود کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر محدود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اسی کو حیثیت ہی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ قدیم ہیں, یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے عقائد کی. قدیم کے معنی ہیں سنس ایور فار ایور, اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہیں. حادثہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان پلانڈ جو انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں حادثہ ہو گیا. اگر خود بخود کیا ہو تو پھر حادثہ شمار نہیں ہوتا. آپ گھر میں بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے تو برتن گرنے کی آواز آئی, آواز بھی کیا ہوا؟ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ کوئی نہیں, پرانا برتن تھا, خود پھینکا ہے. اب یہ حادثہ نہیں تھا, فوراً مسئلہ سیٹل ہو گیا. تو حادث کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جب ہیں سو ہیں. آج میں دیکھتا ہوں اس کا یہ ثبوت نہیں کہ میں کل بھی دیکھتا تھا اور کل بھی دیکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جس حد تک کسی کو کوئی صفت عطا کی ہے اسی حد تک, اسی وقت تک اس کے پاس ہے. ہمیشہ سے تو تھی نہیں, اور جب تک اللہ چاہے گا وہ صفت اس کے اندر رہے گی, اور جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ صفت سلب کر لے گا تو وہ صفت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے جب دیکھیں گے تو واقعی تعریف کے زائد لائق تو پھر ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, الحمدللہ. ساری تعریف, ساری ہم اللہ کے لیے ہے. اور پھر نحمدہ, لہذا ہم اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. ونستعینہ, اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو کلمہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نماز کی ہر رکعت کا جزو لا ینفک بنایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے ہی بندے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے بھی مانگنا ہی. آقا سے اس کا غلام مانگتا ہے, غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے, اور غلام جچتا ہی نہیں اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا. یعنی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی, یعنی یہ ان کو بتاتے ہوئے کہ ہم آپ کے والدین ہیں, ہمارا سب کچھ ہمارے ذمے ہے, اور اگر ہمارا بچہ کسی اور سے کچھ چیز مانگتا ہے تو ہم اس میں انسلٹ محسوس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا ملازم جو ہے وہ اگر ہمارے کسی دوست کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرے, اپنا دکھڑا کھول کر بیٹھ جائے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی کروا دی, حالانکہ وہ ہمارا ملازم ہوتا ہے, غلام نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے, ہمارا رب ہے, ہم اس کے غلام ہیں, لہذا ہمارا منہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے اپنی حاجت بیان کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عباس کے بیٹے, لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر صرف 14 برس تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, کہ اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے انٹرپریٹیشن کی قدرت عطا فرما. ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. چھوٹے بھائی جو تھے تو ساتھ ہی سواری پہ بٹھایا ہوا تھا پیچھے, اونٹ کی سواری ذہن میں رکھیے گا. تو آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف یوں منہ کر کے ارشاد فرمایا, یا غلام انی اعلمک بکلمات, بیٹا میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں, تعلیم دیتا ہوں. احفظ اللہ یا حفظ کا, تو اللہ کو یاد رکھ, اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کو یاد رکھ, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں کے لیے تمہیں یاد رکھے. یہ جو محاورے میں ہوتا ہے نا, یہ عام ہم کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا, یہ فلاں کام ہو تو پھر ہمیں بھی یاد رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا, اللہ تعالیٰ ویسے نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو, لیکن یہ کیا ہے, وہ محاورے میں ہے کہ اپنی عنایات کے لیے مجھے بھی یاد رکھنا, یعنی اپنے احسانات مجھ پر کرنا, میں محتاج ہوں تیرے احسانات کا, تیرے فیورز کا. تو احفظ اللہ یحفظ کا, احفظ اللہ تجدہ امامک, تو اللہ کو یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اب یہ بات جو ہے, یہ کوئی تجربہ کار آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہو, وہ شاید مجھ سے زیادہ اچھا بیان کر سکے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھتا ہے تو پھر انسان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کبھی اگنور کرتا, نظر انداز نہیں کرتا, ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے. اصولی طور پر ہم مانتے ہیں, ایک مسلمان ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہمیں یاد کہاں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے. اگر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ یہاں موجود ہے, میرے ساتھ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اور اس نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی یاد میں کمی کرتے ہیں. یہ زبان سے یاد جو ہے, یہ اصل میں دل کو سکھانے کے لیے ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے, ساری حمد اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ زبان سے جو تعریف کرتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, اس کا دل انسان کے, اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے, اور پھر دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے. یعنی ٹیکنیکل تعریف جو ذکر اللہ کی گئی ہے وہ ہے استحضار اللہ فی القلب, اللہ تعالیٰ کو دل میں حاضر کر دینا, کہ ہر وقت انسان کے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور یہاں موجود ہے, میرے ساتھ ہے. تو شاید یہی وہ حقیقت ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمائی کہ احفظ اللہ تجدہ امامک, تو اللہ کو یاد رکھ, تو اللہ کی حفاظت کر, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ جو ہے وہ دے دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ سے انفارمل گفتگو ہوتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, کیفا اصبحت, آپ پوچھ رہا, ہاں جی کیا حال ہے, خیر خیریت ہے, کیفا اصبحت, اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم نے کیسی صبح کی, آج صبح کیسی رہی. تو اس صحابی نے ایک عجیب جواب دیا, اس نے کہا کہ اصبحت تو مومنا حقا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ. آپ نے پوچھا کہ لکلی شیئن صفت, ہر چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے, وما صفت و ایمان ایک, تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی, تو پھر کیا خد و خال تھے اس سچے مومن کی صبح کے؟ تو صحابی نے کہا کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں جنت کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو انسان کا یہ خیال جو ہے کہ اس کو ایسا معلوم ہو کہ جنت بھی ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ جنت ہے, اور جنت کی ڈسکرپشن اتنی ٹیمپٹنگ ہے, تو ہمیں تو ہر وقت جو ہے اس کا لالچ رہنا چاہیے کہ مجھے جنت ملے. اور جہنم کو بھی ہم مانتے ہیں, لیکن جہنم اتنی ہاریبل اس کی پکچر قرآن مجید میں اور حدیث میں پورٹری کی گئی ہے کہ ہمیں تو اس کا خیال کر کے نیند بھی اٹھ جانی چاہیے, لیکن یہ دونوں کام نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ ایمان میں کمی ہے. ہم جہنم اور جنت کو اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت نہیں پاتے. لیکن اس صحابی نے کہا کہ ایسا مجھے ایسا معلوم ہوا صبح کہ میں جیسے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, ساری حمد اللہ کی ہے, اور میں یا ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھ, اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ کو یاد رکھ, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا, واذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا, کسی اور سے مدد نہ مانگنا. یہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت اور جتنی پہچان ہمیں حاصل ہوگی اور جس درجے میں اللہ تعالیٰ کا استعظار ہمارے دل میں ہوگا اسی درجے میں ہم اس سے مانگیں گے, اور جتنا ہمارے دل پر حجاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ذرا تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوگی, طبیعت میں آمادگی نہیں ہوگی. یعنی وہ جو وسائل اور ذرائع اسباب نظر آنے والے ہیں ان پر تو ہمارا بھروسہ ہوگا کہ اچھا اگر یوں ہو جائے تو پھر میرا یہ کام ہو جائے گا, اگر فلاں جو ہے وہ فلانے سے کہہ دے اور فلاں جو ہے اگر وہ آ کر مجھے یہ چیز دے دے تو میرا کام ہو جائے گا. حالانکہ وہ فلاں بھی اور وہ فلاں بھی کہ ہوتا کسی کام کا نہیں ہے, وہ خود محتاج ہوتا ہے, وہ کیا میری مدد کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, میری حالت سے وہ واقف ہے, تو پھر جو جو انسان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنا جو ہے وہ الفاظ میں نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے, ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نولن, ربا اے ہمارے رب بے شک تو خوب جانتا ہے وہ کہ جو ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں, وما نولن اور جو ہم اعلانیہ کہتے ہیں, وما یخفا اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور زمین و آسمان میں کوئی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے. تو میں اس سے کیا مانگوں, جو جس حال میں میں ہوں اسی نے یہ حالت میری کی ہے, اسی نے اس حال میں مجھے رکھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے مجھے, اسے پتا ہے, اور میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں یہ بھی اسے معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو مہربانی کرنے کے طریقے آتے ہیں, اسے نہ آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا کام خوب جانتا ہے. ہمارا کام کیا ہے, اس سے فقیر بنتم مانگتے رہیں. جتنا زیادہ ہم اپنا فخر جو ہے اس کو محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, بالکل اسی کے مطابق اتنا ہی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے, ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ذات ہے, انڈیپینڈنٹ ہستی ہے, وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. پھر آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے فرمایا, اور یاد رکھنا اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے, اور اگر سب جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے کہ اسے اتنا نقصان ہوگا, اس جگہ پر یہ اسے سیٹ بیک پہنچے گا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور یہ تقدیر پر ایمان جو ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے. ایمان مفصل میں ہم کہتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ, اور میں ایمان رکھتا ہوں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی شروع شروع میں جب انسان اس مسئلے پہ آتا ہے لیکن ابھی تک اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا یقین نہیں ہوا ہوتا, اللہ تعالیٰ کی معرفت پوری طرح سے حاصل نہیں ہوتی, تو انسان الجھ جاتا ہے تقدیر کے مسئلے میں, اچھا اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, پھر ہمارا حساب کتاب کیوں ہے, پوچھا کیوں جائے گا. لیکن جب انسان اس کو اپنے ذہن میں پکائے, یعنی یہ جو تقدیر کی بات ہے اس کو ایک ایمان کا جز بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قدر اندازے کو کہتے ہیں, اور تقدیر کے معنی کیا ہے, کسی چیز کا اندازہ مقرر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا, میرا آپ کا ہماری پوری پوری زندگی کا ایک اسیسمنٹ جو ہے, پری اسیسمنٹ اس میں کر کے رکھی ہوئی ہے. جیسے میری اور آپ کی اسیسمنٹ جو ہے کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی شخص جتنا ذہین ہوگا جتنا سمجھدار ہوگا اتنی ہی اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے, اور جتنا جو ہے وہ کم علم ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ اس کا اندازہ اتنا ہی کم ہوتا ہے. تو اسی کو آپ یعنی انفینٹ پہ لے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کامل ہے, اللہ تعالیٰ کی اسیسمنٹ غلط نہیں ہے, لیکن ہم اس میں اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہم اس میں اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹلی کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اوور آل جو پلاننگ ہے اس کے اندر وہ ہمارا عمل فٹ ہو جاتا ہے. جیسے فوج کے اندر جب دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو اچھا کمانڈر جو ہے وہ دشمن کے کمانڈر کی حماقتوں کو بھی اپنی پلاننگ میں شامل کرتا ہے, اور بغیر دوسرے کمانڈر کو برائب کیے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کمانڈر وہی کرتا ہے دوسرا کمانڈر ہارنے والا کہ جو اس کمانڈر نے اپنی پلاننگ کے اندر انکارپوریٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک پلاننگ کی ہے تو ہم انڈیپینڈنٹلی اس کا حصہ بنیں گے, لیکن ہوگا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو جس قدر انسان اس تقدیر کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقدیر ہے اس کا اندازہ ہے, جب ہم اس کو مانیں گے یقین کے ساتھ اور اس میں خامخواہ نہ خود کنفیوز ہوں گے اور نہ دوسروں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, مانیں گے کہ بس ہے, جہاں جا کے گاڑی رک جائے تو وہاں کہیں کہ بس ہے میں مانتا ہوں تقدیر کو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک انشراح صدر عطا فرمائے گا, آپ کے دل میں وہ بات جو ہے وہ کلک ہو جائے گی کسی روز آ کے کہ ہاں واقعی ہے. الحمدللہ مجھے اس معاملے میں اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے عمل کی, اما شاکرہ و اما کفورہ, وہ ابھی اپنی جگہ برقرار ہے, اور اوور آل یہ نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے, اور ہم اپنی آزادی کے ساتھ, اور وہ آزادی بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ میں سانس بھی لیتا ہوں تو کیوں اللہ تعالیٰ مجھے الاؤ کرتا ہے کہ ایک سانس اور لے لے, پھر اللہ تعالیٰ الاؤ کرتا ہے چلو ایک سانس اور لے لے, تو میری تو یہ حیثیت ہے کہ میرا تو سانس بھی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے, میرا تو سوچنا بھی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے کچھ آزادی دی ہے ہم میں سے ہر ایک کو, کہ چاہے تو ہم اللہ کے بندے بن جائیں چاہے تو اللہ تعالیٰ کے باقی بن کے کھڑے ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ میں یہ ہماری بغاوت اور ہماری اطاعت جو ہے وہ آلریڈی انکارپوریٹڈ ہیں, ہمیں جو جزا و سزا ملنی ہے وہ اب صرف اپنے حصے کی ملنی ہے, نتیجہ کیا نکلا اس سے کوئی کنسرن نہیں. جیسے یہ فوج میں جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر یعنی قتل اور اقدام قتل یہ دو علیحدہ دفعات ہیں, کہ ایک شخص نے اقدام قتل کیا لیکن قتل نہیں ہوا اس کی بھی سزا ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں جو سزا ہے وہ اپنے اقدام کی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا, اور اگر اللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے باغیانہ رویہ اختیار کیا اگرچہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے لیکن پلاننگ کی میں نے اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے اپنا روب جمانے کے لیے اور دھونس جمانے کے لیے, لیکن اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا اس لیے کہ میں نے ایکٹ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جب تک کوئی میری بری پلاننگ میرے دماغ تک رہتی ہے میرے دل تک رہتی ہے تو اس کا محاسبہ نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ نیکی کا کوئی شخص ارادہ بھی کر لے تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے نیکی کا وہ کھل جاتا ہے, لیکن برائی کا ارادہ کرنے سے اس کی برائی کا اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نہیں کھولتا جب تک کہ انسان اس پر کوئی باقاعدہ قدم نہ اٹھائے. اب قدم اٹھائے گا تو پھر اس کا وہ برائی کا کھاتا کھلے گا اور رہے گا بھی تھرو آؤٹ اتنا ہی. نیکیاں جو ہیں وہ کم سے کم 10 سے ملٹیپلائی ہوتی رہیں گی اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہوئے, لیکن جو برائی ہے وہ اس کی مہربانی سے اتنی ہی لکھی جائے گی جتنی انسان کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا خاص سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں فائدہ مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھا ہے, اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھا ہے. پھر بڑی عجیب بات فرمائی, رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھائے جا چکے, یعنی وہ جو قلم تھا تقدیر کا وہ اٹھا لیا گیا ہے. وجفت الصحف, اس کو مزید تاکید فرمائی, اور اب صحیفے بھی خشک ہو گئے ہیں. یعنی ایک محاورے کی زبان میں کہ جب تک کوئی لکھا ہوا ابھی گیلا ہے تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. تو اس کے لیے فرمایا رفعت الاقلام, قلم اٹھا لیے گئے, وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو گئے. تو الحمدللہ, ساری حمد اللہ کے لیے ہے. نحمدہ, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں. ونستعینہ, اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ, اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں. ونؤمن بہ, اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس پر یہ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور اس پر ایمان رکھنا, ایمان تو کسی درجے میں آ گیا, اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. یہ تین جملے مکمل ہو گئے, الحمدللہ, نحمدہ, ونستعینہ. ساری حمد اللہ کے لیے ہے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگیں, بلکہ آج کی گفتگو کے بعد کم سے کم یہ کریں کہ ابھی دل میں تہیا کر لیں کہ ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. ٹیسٹ آئے گا آپ کا, یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, اور یہ میری بھی ضرورت ہے, اگر ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی, تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا, وی ہیو نو آئیڈیا. ہماری پہنچ سے بہت آگے ہے, اس کی پلاننگ, اس کا علم, اس کی ریسورسز انلمیٹڈ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی, جو لوگ یہاں دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مرتبہ یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حادثتاً نہیں گرے تھے کنویں میں. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچانا چاہتا تھا, اس کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ مت ماری گئی ان کے بھائیوں کی. تو انہوں نے وہ جو حرکت کی تھی وہ تو جلسی کی وجہ سے کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں کیا تھی, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں کہیں اندھیرے میں نہیں بیٹھا ہوا, میرا رب, میرا مالک جو میری ہر ضرورت کو جانتا ہے, میں اس کے سامنے ہوں, وہ دیکھ رہا مجھے. اور وہ مجھے اگر انسان یعنی اپیرنٹلی ایڈورس حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور شکوے شکایت نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ کو اس جس کنڈیشن میں آپ ہوتے ہیں وہاں سے ایسے نکالتا ہے جو آپ کے میں نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ منورہ کا راستہ بتایا, یہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یعنی مکہ مکرمہ سے آپ مایوس ہوئے تو کہاں گئے, طائف گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اصل میں کہاں رکھا ہوئی تھی ساری کی ساری چیز, سارے کے سارے خزانے, سارے کے سارے ریسورسز, ساری کی ساری ہیلپ, وہ تو تھی مدینہ منورہ میں 250-300 میل دور. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے اپنا فیور دینا چاہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کی بندگی میں کوتاہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا, وہ میری ٹیک کیئر کرے گا. میرا کام کیا ہے کہ میں اس کا حکم مانتا رہوں, اس کی بندگی کرتا رہوں, اس کا شکر اللہ بجا لاتا ہوں, بجا لاتا رہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ اپنا یقین پیدا کر دے اور ہماری زبانوں کو حمد کرنے والی زبانیں بنا دے, ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور ہماری زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں, اور ہم اسی سے مانگنے والے بن جائیں. یعنی اگر آپ آج سے یہ تہیہ کریں گے کہ آپ نے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی اور سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, تو آپ کو اپیرنٹلی معلوم ہوگا تو یہ تو کام خراب ہوتا جا رہا ہے بالکل. لیکن آپ استقامت دکھائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو آل پاورفل ہے, علی کل شئ قدیر ہے, اور تو میری مدد کر سکتا ہے, بس کر دے مدد. اگر آپ استقامت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہیلپ دے گا وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی. آپ تو شاید کوئی چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہوں گے اس سے. مجھے اقبال نے کہا کہ تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں آپ کو لے جائے گا. تو مکہ مکرمہ میں دم بند ہو گیا اب شہر آپ کے لیے. لیکن آپ غور کیجئے سیرت النبی پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت دی ہے وہ مدینہ منورہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کی ہے. اور اگر آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تو کوئی امکان نہیں تھا, کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کر سکتے. یعنی آپ کو جو پیشکشیں ہو رہی تھیں وہ کیا تھی کہ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو مکہ کا بادشاہ بھی ہم آپ کو بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرانا تھا, اللہ کے دین کا غلبہ کرانا تھا. وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہو سکتا تھا, اسی لیے آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا, اس پیشکش کو قبول نہیں کیا. تو میں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے نوازے گا, کیسے کیسے نوازے گا. ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات انشاءاللہ ہم پر ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اصلی بندہ بنا دیں, اپنی یاد اپنی ہم کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہماری خامیاں کوتاہیاں. اگر یہی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی ہم سے غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, کہیں ہم تھوڑ دلا پن دکھا بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے درمیان میں کسی اور سے بھی مانگ بیٹھیں, کسی اور سے بھی امید لگا دیں, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں معاف کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سنت ادا کر دی.